السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اگرچہ گفتگو کا آغاز ہمارا ایک مناسب حال میں نہیں ہو رہا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ دوران گفتگو بجلی آ جائے گی اور وہ سما پیدا ہو جائے گا کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ انشاءاللہ اپنی گفتگو اور موضوع کی طرف توجہ کریں. موضوع جو مجھے بتایا گیا ہے حالات حاضرہ ہیں. اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص دنیا اسلام میں اور بالاخص مشرق وسطی میں اور شمالی افریقہ میں جو کچھ حالات ہیں، عربی ممالک کے اندر جو آج میڈیا کی توجہ کا مرکز ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی شاہ سرخی ہیں اس وقت، ہر انسان آگاہ انسان کی توجہ ان حالات میں اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے اور بالخصوص مسلمانوں کی. بہت کچھ میڈیا پر اس بارے میں آ بھی رہا ہے، جس سے بظاہر یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا جو کچھ ہو رہا ہے ان ممالک کے اندر اس سے کچھ آگاہی بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایک پہلو سے اگر دیکھیں تو جو کچھ میڈیا پہ پیش ہو رہا ہے اس بارے میں، اس موضوع کے بارے میں، وہ بجائے خود ایک پردہ ہے ان حالات کے اوپر، ایک حجاب ہے ان حالات کے اوپر. یہ بات آپ نے محسوس بھی کی ہے اپنے یہاں بھی اور ساری دنیا کے اندر تقریباً یہ بات ہے محسوس ہو رہی ہے کہ ان حالات کے بارے میں ان ممالک کے اندر بھی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے اور ان ممالک کے باہر بھی ہر طبقے کے اندر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں شروع ہوا یہ سب کچھ، اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، کیا محرکات و اسباب و عوامل تھے جنہوں نے یہ صورتحال جنم دی ہے. یہ کنفیوژن پوری دنیا میں موجود ہے، خصوصاً ان لوگوں کے اندر جن جو اجتماعی سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور آسان ہے یہ کنفیوژن محسوس کرنا کہ اگر آپ نیٹ پر جا کر مختلف ایسی سائٹس یا ایسے بلاگز یا ایسے تبصرے و مقامات جن کی طرف سے عموماً تجزیہ اور تحلیل سیاسی حالات کا بر وقت و بر موقع آتا رہتا ہے، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب کشمکش کا شکار ہیں، جس سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پلے بھی کچھ پڑ نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بعض کوشش کرتے ہیں یہ تأثر دیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کی باتیں بھی سنیں اور تجزیے سنیں ان کے، تو انہی تجزیوں کے اندر بہت سارے شواہد موجود ہوتے ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تجزیہ نگار یا تبصرہ نگار بھی کنفیوژن کا شکار ہے، تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا میڈیا سے ہٹ کر کچھ اور اصولوں کے تناظر میں ان حالات کا جائزہ لیں، تاکہ ایک تو ذہنی طور پر ہم خود آگاہ ہوں، روشن ہوں، اور دوسرا ہمیں ان حالات کا صحیح اندازہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے و ایک انسان ہونے کے ناطے، وہ ذمہ داری ادا کر سکیں ہم. اگرچہ یہ موضوع مختلف پہلو رکھتا ہے اور وسیع موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کر کے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. بعض چیزوں کی طرف صرف اشارہ ہوگا، ان کی وضاحت کی جگہ نہیں ہے، مکان وقت نہیں ہے. بعض چیزوں کو قدرے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. دیکھیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو اگر ہم مناسب نام دیں جو کچھ ہو رہا ہے عربی ممالک کے اندر، یہ ایک جنگ ہے. اس وقت ایک جنگ ہے اور عربی ممالک اس جنگ کا میدان بنے ہوئے ہیں. جنگ بھی دو تفکر کے درمیان ہے، دو سلسلوں کے درمیان ہے. دونوں سلسلے جو میدان میں اترے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف شعبوں میں، دو سلسلے اس وقت آپس میں برسر پیکار ہیں. ایک سلسلہ جس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ استکباری سوچ، جس کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں ہے، مغرب اس کا ہم نواز ہے، وہ ہم نوا ہے، اور اس کا ایک پورا اپنا لشکر ہے، ایک پورا ان کا اپنا نیٹ ورک ہے، سسٹم ہے، اور خاص اہداف اور مقاصد ہیں ان کے پیش نظر. پوری دنیا کے لیے سیاسی مقاصد بھی ہیں، اقتصادی مقاصد بھی ہیں، اور بہت سارے. ان کے مقابلے میں ایک اور سلسلہ جو انقلاب اسلامی کے بعد وجود میں آیا ہے، اسلامی بیداری کی لہر جو شروع ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی کے بعد. یعنی ہم یوں کہیں کہ دو آئیڈیالوجی برسر پیکار ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. دو آئیڈیالوجی میں جنگ ہے، جس کا اعتراف خود مسلمان، یعنی اس طرف کا جو لشکر ہے، اس کے رہبروں نے اور پیشواؤں نے بھی کیا ہے اور اعلان کیا صراحت کے ساتھ کہ یہ جنگ ہے. اور اس کا اعلان استکباری طاقتوں نے بھی کیا اور اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ جنگ ہے. دونوں کی وضاحت ہے، اس بارے میں اعتراف ہے. اس سے پہلے، انقلاب اسلامی سے پہلے، اس جنگ کی صورتحال کچھ اور تھی. انقلاب اسلامی سے پہلے اس جنگ کا رخ، دو آئیڈیالوجیز آپس میں برسر پیکار تھیں. ایک طرف کمیونزم تھا، مارکسزم تھا، اور ایک طرف امپیریلزم. ایک کا پرچم روس کے ہاتھ میں تھا، سوویت یونین کے ہاتھ میں، اور دوسرے کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں تھا. اور دونوں کا اپنی صف بندی تھی، دونوں کے اپنا لشکر تھا. ممالک تقسیم ہوئے تھے ان دو آئیڈیالوجیز کے تحت. مسلمان ملک بھی، غیر مسلمان ملک بھی، مشرق وسطی بھی، افریقہ بھی، امریکہ بھی، اور ایشیا کا جتنے خطے ہیں، جتنے اقلیم بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب دو حصوں میں تقسیم تھے. لیکن اس وقت ایک آئیڈیالوجی شکست کھا گئی امپیریلزم کے ہاتھوں. کمیونزم کی شکست، واضح و فاش شکست کھائی انہوں نے، اور میدان چھوڑنا پڑا اس آئیڈیالوجی کو. اس آئیڈیالوجی کی شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سسٹم بھی سارے شکست کھا گئے. اور اس وقت وہ آسودہ ہوئے کہ گویا اب یہ جنگ انہوں نے جیت لی ہے، اور دنیا ایک بلاک کے تحت چلے گی، یا ایک تفکر و ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت چلے گی. یہی وہ زمانہ تھا، ہم زمان، جب سوویت یونین اور آئیڈیالوجی مارکسزم، مارکسسٹ آئیڈیالوجی جب حذف ہوئی، ختم کر دی گئی، بیچ میں سے ہٹا دی گئی. اس وقت یہ نظریہ نیو ورلڈ آرڈر کا سامنے آیا کہ ہم دنیا کو نئی آرائش دینا چاہتے ہیں، دنیا کو نئی ترتیب دینا چاہتے ہیں، ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں. خصوصاً اس میں محور مشرق وسطی کو قرار دیا گیا. لیکن انقلاب اسلامی کے ظہور نے، جو بالکل ان کی توقعات کے برخلاف ہوا، چونکہ اس چیز کی وہ پیشنگوئی نہیں کر سکے، اور نہ ہو سکی ان سے کہ انقلاب اسلامی، اسلامی آئیڈیالوجی کے اندر سے بھی ایک سسٹم نکل سکتا ہے جو دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جو اس نظام کے مقابلے میں ایک اپنا نظام متعارف کروا سکتا ہے، ایک ماڈل دے سکتا ہے. یہ ان کی توقعات کے بالکل برخلاف ہوا. اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ شکست تھی، انقلاب اسلامی کی کامیابی ان کی شکست تھی، ان کے سسٹم کی شکست تھی. ان کے انٹیلیجنس سسٹم کی شکست تھی، ان کے تھنک ٹینک کی شکست تھی، ان کے سیاسی سسٹم کی شکست تھی، ان کی خارجہ پالیسیوں کی شکست تھی، کئی شعبوں میں یہ شکست شمار کی انہوں نے، اور شکست سمجھ کر ہی پھر اس کو آگے انہوں نے بڑھایا کہ یہ شکست کس طرح اس کی تلافی کرے. اب انقلاب اسلامی کے ظہور سے ایک نئی آئیڈیالوجی اسلام کے نام پر اور خصوصاً شیعی اسلام، تشیع کا اسلام، یہ چہرہ جو ناشناختہ چہرہ تھا دنیا کے لیے، چونکہ تشیع نے اپنا عالمی سطح پر وجود تاریخ میں ثابت نہیں کیا تھا کبھی بھی. اقلیمی ظہور تھا تشیع کا، علاقائی ظہور تھا تشیع کا، خطے میں ایک خاص خطے کے اندر تشیع کا ظہور تھا، لیکن عالمی افق پر تشیع کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشرقیات کے ماہرین ہیں، مغرب میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں مشرقیات کا، آپ ان سب کا مطالعہ کریں، جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، ان سب کو اگر آپ دیکھیں، کسی نے بھی تشیع کا مطالعہ نہیں کیا اسلام کا ایک مکتب سمجھ کر. ہمیشہ تصوف آ کر پڑھتے تھے، اور دوسرے سلسلے جو اہل سنت کے نام سے مشہور تھے ان کا مطالعہ کرتے تھے آ کر، اور اپنے آپ کو اسلام شناس یا مشرق شناس متعارف کرواتے تھے. ان کی کتابیں ابھی موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ پرانی مشرق شناسوں سے، گوسٹاو لوبون سے لے کر آپ موجودہ زمانے کے جو مشرق شناس ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب تشیع سے اجنبی تھے، تشیع سے بیگانہ تھے. پہلی دفعہ ایک شخص فرانسیسی، وہ آیا تشیع کے چہرے سے آشنا ہونے کی اس نے کوشش کی، کہ اسی اثنا میں پھر انقلاب اسلامی جب رونما ہوا اور تشیع نے اپنا ایک عالمی اظہار کیا، عالمی سطح پر اپنے وجود کا اظہار کیا، دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی، خصوصاً اسلامی آئیڈیالوجی تشیع کے چہرے کے ساتھ جب نمودار ہوئی، اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم ایک غیر پیش بینی شدہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک سسٹم یا ایک تفکر سے روبرو ہو گئے، جس کے لیے ان کے پاس پہلے سے اتنی بھرپور تیاری نہیں تھی. لہذا اب وہ وسائل تمام جو انہوں نے کمیونزم کے خلاف مارکسزم کو راستے سے ہٹانے کے لیے بروئے کار لائے، اور اس کو ہٹا بھی دیا انہوں نے مختلف طریقوں سے، حربوں سے، تمام توانائیاں اپنی بروئے کار لے کر آئی، وہ ساری توانائیاں جمع کی انہوں نے، اکٹھی کی، تاکہ یہ نئی آئیڈیالوجی اس کا راستہ روک سکیں. میں نے عرض کیا کہ دونوں طرف اس چیز کا اعتراف صریح موجود ہے. آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے جو پیشوا اور رہنما ہیں، کہ سب سے بڑھ کر سر فہرست امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس کو جنگ کا نام دیتے ہیں، کہ یہ جنگ ہے ہماری، ہماری جنگ ہے استکبار کے خلاف، نظریاتی جنگ، بالخصوص نظریاتی جنگ، ایک سری جنگ ہے. اس کے بعد مقام معظم راہبری کے بیانات ہیں، آپ اگر ان میں غور فرمائیں تو بارہا انہوں نے صراحت سے کہا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے. مختلف اس کے پہلو ہیں. اس کو سب سے پہلے رہبر معظم نے اس کو کلچرل یلغار کا نام دیا. اس وقت تہاجم فرہنگی ہے اسلام کے اوپر اور انقلاب کے اوپر، تہاجم فرہنگی یعنی کلچرل وار. انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، بہت ساری کتابیں لکھیں، اور بہت سارے ان کے تھیوریشین آئے جنہوں نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، اور تہذیبوں کا تصادم اسلامی آئیڈیالوجی اور مغربی آئیڈیالوجی کے درمیان، مادی آئیڈیالوجی کے درمیان ہے یہ تصادم. بعض نے اس کو آخری مارکہ قرار دیا ہے، یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، یہ اختتام تاریخ ہے، یہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی، نظام عالم یک طرفہ ہو جائے گا، یک جانبہ ہو جائے گا، پیکار و نبرد و ستیز ختم ہو جائے گی. یعنی جو فریق یہ جنگ جیتے گا، تاریخ کا اختتام ہو جائے گا، ہسٹری اینڈ ہو جائے گی یہاں پر، اور یک طرفہ ہو جائے گا سارا معاملہ، پھر اس کے بعد نیا سسٹم وجود میں آئے گا، یا آپ یوں کہیں کہ بالکل پلٹ کر واپس زیرو پہ چلے جائے گا دنیا، یا پھر اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ بہت آگے پوسٹ ماڈرنزم کے کالب میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اعتراف دونوں طرف موجود ہیں. ابھی اس میں میں نے کہا تھا یہ موضوع اشارے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک جنگ تھی جو انہوں نے شروع کی. انقلاب اسلامی کے بعد انقلاب نے اپنے اثرات چھوڑے. ہم آج پاکستان میں بیٹھ کر انقلاب اسلامی کے اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو شاید اتنا ہمیں درست اندازہ نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان انقلاب کے اثرات قبول کرنے کے لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں بہت آمادگی تھی، بہت پوٹینشیل تھا، بہت زرخیزی تھی. سب سے زیادہ آمادہ ترین سرزمین انقلاب کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے پاکستان تھا، لیکن یہ کھیت زرخیز آج ویران ہے ان اثرات کے قبول کرنے کے لحاظ سے. اس کے اپنے اسباب و عوامل ہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے اس بارے میں ایک گفتگو ہوئی ہے آئی او کے کنونشن میں، نیٹ پر وہ موجود ہے، اس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے اثرات کیوں پاکستان میں کم پڑے ہیں، شعوری اثرات. لیکن دوسری دنیا پر اس انقلاب کے بہت گہرے اثرات پڑے ہیں، خصوصاً عرب سرزمینوں پر. جب سے انقلاب نے فرزند جنم دیا ہے، فرزند انقلاب یعنی حزب اللہ، عرب سرزمینوں کے اندر یہ فرزند انقلاب، اس کا دنیا میں آنا، وہ بھی عرب سرزمین کے اوپر، اور پھر اس کا جس خوبصورتی سے اپنا نشو و نما کی اس پروان چڑھا یہ فرزند، اور جو کردار اس نے ادا کیا، اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی، اور خصوصاً عرب سرزمینوں کے اندر عرب عوام کی، عرب نئی نسل کی اور عرب جوانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کی. اس سے ایک بیداری کا عنصر، ایک مرحلہ، پروسیس شروع ہوا، بہت سلو البتہ، ہر ملک کے لحاظ سے مختلف تھا اس کا ریشو، یعنی کچھ سرزمینوں پر ذرا تیزی سے، جیسے فلسطین میں تیزی سے یہ عمل انجام پایا، عرب عوام متوجہ ہوئے ایک نئی راہ کی طرف، ایک نئے زاویے کی طرف، ایک نئے پہلو کی طرف، ان کو ایک نئی دید ملی، نئی نگاہ ملی ان کو، اور باقاعدہ انہوں نے سوچنا شروع کیا. باقی کچھ سرزمینوں پر ذرا کندی سے، آرام اور سستی سے یہ عمل آگے بڑھا، لیکن پوری عرب سرزمین اس لپیٹ میں آئی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد، خصوصاً جب انقلاب کا یہ اثر حزب اللہ کے نام سے عرب سرزمینوں پر ظاہر ہوا، یہ شجرا. اس وقت سے عرب دنیا پوری کی پوری اس عنصر کی طرف متوجہ ہوئی، اس آئیڈیالوجی کی طرف، اور عربوں کے اندر عرض کیا کہ بہت ابتدائی سطح پر بعض جگہ پر یہ احساس پیدا ہوا کہ گویا انہیں اپنا اصلی راستہ مل گیا ہے. اب اس راستے کے لیے تیاری کی ضرورت تھی، آمادگی کی ضرورت تھی، اور اس نقطے تک پہنچنے کی ضرورت تھی. یہاں فریق مقابل نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بیداری کی جو لہر، نظریاتی بیداری کی جو لہر اور سیاسی بیداری کی جو لہر اسلام کی شکل میں، اور خصوصاً تشیعوں کے چہرے کے ساتھ جو اٹھی ہے یہ لہر، یہ بڑھ کر آگے ان کے اختیار اور قابو سے باہر جا سکتی ہے، اور اتنی باہر ہو سکتی ہے کہ جتنا ایران کے اندر اٹھی اور قابو سے باہر ہو گئی اور سسٹم بدل گیا اور اس کی جگہ پر نظام اسلامی، حکومت اسلامی قائم ہو گیا، یہ ہر کسی سرزمین پر تکرار ہو سکتا ہے، خواہ وہ سنی نشین زمین ہو یا شیعہ نشین ہو. پہلے سے ادھر یہ احساس موجود تھا مارکسزم کی شکست کے بعد کہ دنیا کو ہم نے ایک نظام کے تحت لانا ہے، ایک ورلڈ آرڈر لانا ہے، یعنی چار شعبوں میں وحدت ایجاد کرنی ہے ہمیں دنیا کے اندر، ایک سیاسی نظام، لیبرل ڈیموکریسی، ایک کلچر مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، یہ ایک تہذیب پوری دنیا کے اوپر ہوگی، ایک اقتصادی نظام سرمایہ داری کیپیٹلزم، ایک سرمایہ داری نظام، اور ایک عسکری سسٹم پوری دنیا کے لیے، جو ایک فوج ہو پوری دنیا کے اندر جو پولیس کا رول ادا کرے یا فورس کا رول ادا کرے، الگ الگ فوجیں پوری دنیا کی نہ ہو. اب آپ دیکھیں اس کے لیے بہت چارہ جوئی کی گئی، بس ایک اقتصادی نظام حاکم کرنے کے لیے کیا کیا ادارے بنے، عالمی تجارت WTO وجود میں آئی، اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ بنے وجود میں آئے تاکہ ایک اقتصادی نظام دنیا کا اس طرف دھکیلا جائے دنیا کو، کہ ایک اقتصادی نظام حاکم ہو جائے لبرل ڈیموکریسی کے لیے، کہ یہ مناسب ترین سیاسی نظام ہے پوری دنیا کے لیے، انہوں نے تجویز کر کے اس کو ہر بہانے سے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، حتیٰ جنگوں کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے ایک نسخہ نایاب انہیں ہاتھ آیا لبرل ڈیموکریسی کے نام سے۔ اور اسی طرح ایک کلچر مغربی تہذیب کے لیے سے، کہ ایک پوری دنیا کے اوپر ایک تہذیب ہو، اس کے لیے تہذیبوں کا تصادم کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں سموئل ہنٹنگٹن کی کتاب، جس میں اس نے صراحت سے لکھا ہے کہ اقتصادی جنگ اور سیاسی جنگ اور عسکری جنگ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک ہم تہذیب کی جنگ نہیں جیتیں گے، جب تک ہم سولیزیشن کی جنگ نہیں جیتیں گے اس وقت تک باقی تین جنگوں میں ہمیں شکست کا سامنا ہوگا۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم جیت بھی جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تہذیب کی جنگ نہیں جیتتے۔ اس وجہ سے یہ نظریہ ہوا کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تہذیب کی جلغار شروع کریں۔ تیسری طرف سے یہ شعار تھا ان کا کہ ہم نے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے، سیاسی نقشہ بدلنا ہے، دنیا کا جغرافیائی نقشہ بھی بدلنا ہے، کیونکہ موجودہ نقشہ دنیا کا خصوصاً یورپ کا اور مخصوصاً مشرق وسطی کا جغرافیائی نقشہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پیدا ہوا، جنگ کے نتیجے میں جو بنا تھا وہ نقشہ ہے۔ اس وقت کی ضرورت کے تحت انہوں نے یہ جنگ کا نقشہ بنایا، عثمانی اختیار سے، عثمانی حکومت سے سارے قلمرو باہر نکالی اور عرب ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر انہوں نے مختلف قبائل میں بانٹ دیے۔ یعنی 1947-48 تک یا بعد میں 1963-64 تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک ایک کر کے برطانیہ کا جن مناطق اور جن ممالک پر ہولڈ تھا برطانیہ ایک ایک کر کے ان کو آزاد کرتا گیا۔ بحرین ان میں سے ایک ملک ہے مثلا، قطر ان میں سے ایک ملک ہے، سعودی عرب حتیٰ ان میں سے ایک ہے، جو اگرچہ 1932 میں آل سعود کے سپورٹ کیا گیا لیکن حقیقتاً اختیار ان کا بہت دیر بعد جا کر پورے نجد پر اور حجاز پر ان کا قائم ہوا۔ اسی طرح فلسطین 1947-1948 میں برطانیہ نے حوالے کیا یہودیوں کے، صہیونسٹوں کے۔ عراق بہت دیر سے برطانیہ نے سپورٹ کیا، ایک قابل اعتماد اپنی سلسلے کے جو شاہی سلسلہ تھا۔ اور اسی طرح اردن، یہ چھوٹے چھوٹے ملک انہوں نے عثمانی قلمرو سے کاٹ کر اور قبائل کے حوالے کیے، سپورٹ کیے اور ان کو اپنی تحت حمایت قرار دیا۔ یہ نقشہ جو موجودہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے، یہ جنگ عظیم کے بعد کا نقشہ ہے، اس وقت کی ضرورتوں کے تحت یہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ لیکن اس وقت زمام امر برطانیہ کے ہاتھ میں تھی، یعنی یہ برطانیہ کے زوال کا زمانہ اور امریکہ کے عروج کا زمانہ تھا دوسری جنگ عظیم۔ 1945 سے لے کر 1950 تک، بلکہ آپ یوں کہ 1952-53 تک برطانیہ کے زوال کا زمانہ تھا، سیاسی زوال، عالمی قیادت کے زوال کا زمانہ تھا۔ برطانیہ عالمی قیادت جس کے ہاتھ میں تھی یہ زوال پذیر ہو رہا تھا اور امریکہ اور عروج کر رہا تھا، ظہور کر رہا تھا، عالمی پرچم قیادت کا منتقل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا تھا۔ اور آج ہم دیکھیں گے وہ تبدیل ہو کر بالکل مکمل امریکہ کے اختیار میں جا چکا ہے۔ خب یہ آرائش جو موجودہ مڈل ایسٹ کی ہے، یہ برطانوی آرائش ہے۔ آرائش سے مراد یعنی تنظیم، ترتیب، جغرافیائی ترتیب، سیاسی ترتیب اور حکومتی ترتیب، یہ برطانوی ترتیب دیا ہوا نظام ہے جو امریکی اہداف کے لیے ناکافی ہے، سازگار نہیں ہے یہ موجودہ نظام مڈل ایسٹ کا خصوصاً، یعنی پوری دنیا کا بالخصوص مڈل ایسٹ کا، کیونکہ مڈل ایسٹ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، ایک سوکل جیسی خصوصیت حاصل ہے اس خطے کو، ہمیشہ رہی ہے اور آج سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک اس میں تیل کا ہونا ہے، انرجی کا ہونا ہے، گیس کا ہونا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جنہوں نے اس خطے کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے۔ اس لیے وہ صہیونسٹوں کو یہاں پر لے کر آئے انقلاب کے آنے سے، یعنی کئی پہلوؤں سے اس وقت مڈل ایسٹ دنیا کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز ہے اس وقت۔ یعنی دنیا میں اس وقت کوئی خطہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا مشرق وسطی ہے، کئی حوالوں سے۔ ایک یہ کہ تیل, تیل کی ثروت ہے, انرجی دنیا کی, اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے جاتا ہے. گیس جو نئے ذخائر اس میں سے دریافت ہوئے ہیں وہ دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ سیونسٹوں کا وہاں پر آ کر اسرائیل قائم کرنا یہودیوں کو یہاں, اس کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے. اور انقلاب اسلامی آنے کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. لہذا اس خطے پر ہولڈ رکھنا, اس خطے پہ قابو رکھنا یہ پہلی ضرورت بن گئی ہے. یعنی آج اگر امریکہ مثلا یہ سوچے کہ اس کو امریکہ پر زیادہ ہولڈ رکھنے کی ضرورت ہے یا مشرق وسطی پر, تو وہ ممکن ہے امریکہ پر اپنا ہولڈ اتنا نہ قائم کرے جتنا مشرق وسطی کے لیے ضروری ہے اس کے لیے. چونکہ امریکہ پر ہولڈ رکھ کر وہ مشرق وسطی کو ہاتھ سے دے سکتا ہے, لیکن مشرق وسطی پر اگر اس کا ہولڈ ہو جائے تو امریکہ کو سنبھال سکتا ہے آسانی سے مختلف حوالوں سے. اس کے لیے بہت اہمیت ہے اس خطے کی, اس منطقے کی, جس میں یہ حالات ابھی پیش آ رہے ہیں. مشرق وسطی سے مراد اب ہماری ذرا وسیع ہے, جس میں شمالی افریقہ بھی شامل ہے. یعنی اگرچہ وہ مشرق وسطی کی جغرافیائی حد سے باہر ہے مڈل ایسٹ کی حد سے, لیکن چونکہ ملحق ہے اس کے ساتھ, تو ہم مشرق وسطی کو ذرا وسیع اصطلاح میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ پورا خطہ جس میں آج کل یہ تحریکیں شروع ہیں اور یہ حالات ناہموار ہوئے ہیں جہاں پر. اس لیے امریکہ نے پہلے ہدف کے طور پر یہ اعلان کیا ہے کھل کر صراحت کے ساتھ, جو میڈیا میں بھی آیا ہے اور ان کے سیاسیوں نے کھل کے بیان کیا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے. یعنی برطانوی نقشہ بدل کر امریکی نقشہ اس کا بنانا ہے, جغرافیائی نقشہ بھی اس کا بدلنا ہے. جغرافیائی نقشہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ خطے ایسے ہیں جن کو مزید تقسیم کرنا ہے. کئی دفعہ اس کے نقشے وہ جاری کر چکے ہیں, مخصوصاً جو پینٹاگون کے اندر ایک کرونیکل چھپتا ہے ان کے اپنے آرمی کے لیے, آرمی افسروں کے لیے, ان کے آرمی کالجوں کے لیے جہاں پر پڑھایا جاتا ہے ان کو, اس میں کئی دفعہ یہ نقشے چھپ چکے ہیں. اور ان نقشوں کے اندر بہت سارے ممالک کو تقسیم کیا گیا ہے. سوڈان تقسیم ہونا چاہیے, مصر تقسیم ہونا چاہیے, سعودی عرب تقسیم ہونا چاہیے, ایران تقسیم ہونا چاہیے, اور اس وقت اردن کی تقسیم کی بھی حتیٰ اس کے اندر بات ہے, یہ بھی خطہ تقسیم ہونا چاہیے. حتیٰ پاکستان کی تقسیم کا بھی ہے کہ پاکستان کو تقسیم کرنا ہے, کس طرح سے تقسیم کرنا ہے. باقاعدہ انہوں نے نقشہ جاری کر کے, ایشو کر کے اس نقشے میں نشان ظاہر کیا ہے, نشاندہی کی ہے کہ اس طرح سے اس کو اتنے حصوں میں تقسیم ہونا ہے. کون سا حصہ آزاد ہو کر بنام پاکستان رہے, کون سا حصہ کدھر ملحق ہو جائے, کون سا آزاد ہو جائے, یہ باقاعدہ نقشوں کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے اپنی فوج کو اور اپنی آرمی کو اور نئے افسروں کو جو بن رہے ہیں, انہیں بتایا ہے. بس امریکی طرز کی آرائش, امریکی طرز کی ترتیب, نیا نقشہ جغرافیائی اور سیاسی نقشہ یہ بنانا ضروری تھا. اس کے لیے ایک طرف سے انہیں یہ مشکل پیش آ گئی, انقلاب اسلامی ناگہانی آفت ان کے لیے, جس کو سوچ بھی نہیں رہے تھے وہ کہ یوں ہو جائے گا, یہ آ گیا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, جو سب سے بڑی ان کے منصوبوں کے اندر رکاوٹ ہے. پھر انقلاب اسلامی کے اثرات جو عرب دنیا پر پڑے, خصوصاً حزب اللہ اور حماس کے نتیجے میں, یعنی حزب اللہ کا ظہور باعث بنا حماس پیدا ہوئی. حماس ایک جماعت ہے اہل سنت کی فلسطین کے اندر, جو مکمل طور پر اسلامی شیعی اسلامی چہرے کے ساتھ, اگرچہ ان کا عنوان اپنا شیعہ نہیں ہے, ہے سنی ہے وہ, لیکن ان کا جو اٹھان ہے, ان کے جو ترتیب ہے, ترکیب ہے, طریقہ کار ہے, وہ سب انقلاب اسلامی کا ماڈل ہے کہ سنی پرچم کے نیچے وہ یہی کام کر رہے ہیں. لہذا فلسطین کے اندر بھی گروپ اور عرب دنیا میں اور عرب ٹی وی چینل بھی حماس کو شیعہ گروپ کہتے ہیں, یعنی ایک مخفی شیعہ گروپ ہے, جس وجہ سے بوکھلائے ہیں. قرضاوی وغیرہ نے صراحت سے اعلان کیا ہے کہ ایران تشیع پھیلا رہا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود شیعہ بنا رہے ہیں, یعنی ایک مذہبی تبلیغ ہو رہی ہے حماس کے نام سے. خصوصاً حماس کا پیدا ہونا جس سے اور زیادہ بوکھلا گئے, چونکہ پہلے یہ اس بات پر مطمئن تھے کہ انقلاب اسلامی سے شیعہ ہی متاثر ہو سکتے ہیں, غیر شیعہ نہیں متاثر ہوں گے. لیکن حماس کے وجود میں آنے نے انہیں ڈرا دیا، بھکلا گئے کہ اہل سنت زیادہ تاثیر اس کی قبول کر رہے ہیں. بالخصوص دو بڑی حماقتیں جو انہوں نے کی، ایک 33 روزہ جنگ اور ایک 22 روزہ جنگ. 33 روزہ جنگ حزب اللہ کے خلاف اور 22 روزہ جنگ حماس کے خلاف غزہ کے اندر. یہ دو اتنی بڑی حماقتیں تھیں ان کی، اور یوں کہیں ہم کہ انقلاب کے لیے یا اس تفکر کے لیے ایک نعمت تھی یہ جنگیں دونوں، اگرچہ ان میں بہت نقصان ہوا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ 8 سالہ ایران عراق جنگ کو نعمت سمجھتے انقلاب کے لیے، کہ اس جنگ نے انقلاب کو بہت مضبوط کیا ہے، یہ نعمت ہے ایک اگر اس پہلو سے اس کو دیکھیں. ان دو جنگوں نے یہ کام کیا کہ حزب اللہ اور حماس کو ایک ماڈل کے طور پر عرب عوام کے سامنے پیش کیا. ان دو جنگوں نے بہت عمدہ کام کیا. شاید یہ دو جنگیں نہ ہوتی تو انقلابی تفکر یا یہ ماڈل، شیعی اسلام کا ماڈل متعارف کراتے ہوئے بہت دیر لگتی، شاید ایک صدی لگ جاتی، جو مشکلات تھیں، جو موانے اور جو رکاوٹیں اس کے سامنے تھیں. لیکن ان دو جنگوں نے راتوں رات یہ کام کیا. آپ دیکھیں کہ 22 دن کے اندر انقلابی شیعی انقلابی ماڈل سنیوں کے ہاں قابل قبول ہو گیا، کسی تبلیغ کے بغیر، کسی چینل کے بغیر، کسی پروپوگنڈے کے بغیر صرف اس جنگ نے یہ اثر دکھایا. یعنی پہلی دفعہ عرب لوگوں کے اندر یہ امید پیدا ہوئی کہ ہم اپنا جو کھویا ہوا وقار ہے، عربوں کی جس طرح رہبر معظم نے فرمایا کہ عرب دنیا کی سخت تحقیر ہوئی ہے، گزشتہ 64 سالوں میں عرب دنیا کی سخت تحقیر و تذلیل و رسوائی ہوئی ہے، جتنی تذلیل دنیا میں عربوں کی ہوئی ہے اتنی کسی قوم کی نہیں ہوئی. پہلی دفعہ عربوں نے یہ احساس کیا کہ ہم اس ذلت سے باہر آ سکتے ہیں، ذلت سے باہر آنے کا راستہ انہیں مل گیا. ان 33 اور 22 روزہ جنگوں نے ان کو بتا دیا کہ اگر عرب اس ماڈل کو اپنائیں تو اس ذلت سے باہر آ سکتے ہیں. اس سے پہلے حماس، معاف کرنا، اخوان المسلمین اور دیگر گروپ جو مصر میں اور دیگر عرب سرزمینوں پر تھے، انہوں نے کافی کوشش کی عربوں کے اندر امید پیدا کرنے کی، لیکن بہت کم کامیابی ان کو نصیب ہوئی. حتی مصریوں کے اندر امید نہیں پیدا کر سکے. اخوان المسلمین، ایک صدی کی فعالیت ہے اخوان المسلمین کی، 100 سال پورے اخوان المسلمین نے کام کیا ہے بیداری پھیلانے کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے، لیکن ناکام رہی اخوان المسلمین. لیکن وہی کام آپ دیکھیں غزہ کی جنگ نے، غزہ کی 22 روزہ جنگ نے مصریوں کے اندر امید پیدا کر دی، پوری عرب عوام کے اندر امید پیدا کر دی کہ ہم اس تحقیر سے باہر آ سکتے ہیں، ہم اس ذلت سے باہر آ سکتے ہیں. اس ذلت کے لیے انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ ذلت کے اسباب کیا ہیں. اس ذلت کے اسباب ان کے حکومتی سسٹم ہیں، اور اس ذلت کے اسباب میں سے اہم سبب ان حکومتوں کا مغرب نواز ہونا ہے، امریکہ اور یورپ سے متصل ہونا ہے. اور اس ذلت ہی کو وہ محسوس کر کے کہ اسرائیل کا ہونا اور اسرائیل کا دن بدن ان پر غالب آنا، یہ ان کی ذلت و حقارت میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ انہیں پتہ چلا کہ راستہ ہے، بس ہے، ایک کرن موجود ہے جس پر چل کر ہم اس ذلت سے باہر آ سکتے ہیں. یہ نتیجہ نکلا کہ عربوں کے اندر امید پیدا ہوئی. اب توجہ فرمائیں، نقطہ اصلی یہاں پر ہے کہ ایک طرف سے ان کا پہلے سے منصوبہ تھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے، سیاسی بھی، نظریاتی بھی اور جغرافیائی بھی، یہ نقشہ تبدیل کرنا ہے، چونکہ یہ برطانوی زمانے کا نقشہ تھا، اس زمانے کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، آج کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. اس زمانے میں یہ نقشہ انرجی کے حصول کے لیے نہیں تھا، اس زمانے میں یہ نقشہ بنایا گیا تھا سیونسٹوں کو آباد کرنے کے لیے اور عثمانی حکومت کے طاقت توڑنے کے لیے، یعنی مرکزیت توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی مرکزیت توڑنے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہدف تھا، جس کے لیے یہ مڈل ایسٹ کا موجودہ نقشہ بنا. اور دوسرا ان کا ہدف یہ تھا کہ سیونسٹ یہاں پر آ کر آباد ہو جائیں. ظاہر ہے کہ عثمانی حکومت اگر ہوتی تو سیونسٹوں کے لیے آبادی مشکل ہو جاتی، یا ایک مرکزیت ہوتی مسلمانوں کی سیاسی، اگرچہ ناکارآمد مرکزیت ہوتی، بیکار مرکزیت ہوتی، لیکن ایک مرکزیت ہوتی تو بھی سیونسٹوں کا آباد ہونا آسان نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے پہلے مرکزیت ختم کی مسلمانوں کی، نام نہاد مرکزیت تھی لیکن ختم کی، اور دوسرا یہ تھا ان کا مقصد کہ سیونسٹوں کو آباد کریں، مرکزیت ختم کریں اور سیونسٹوں کو آباد کریں. یہ برطانوی اہداف تھے دو جو حاصل کر لیے انہوں نے. اب ایک اس کے اندر نئی جدت آئی ہے. نئی جدت یہ ہے کہ ان کو انرجی کی بھی ضرورت ہے. اس خطے کی پوری انرجی جو پشمہا ہے، بہت زیادہ انرجی ہے اس کے اندر ذخائر تیل کے اور گیس کے، اور ابھی کئی دہائیاں اور گزریں گی کہ ان دونوں انرجی منابع اور ان کے ذخائر کا متبادل ڈھونڈنے میں ان کو عرصہ لگے گا، باوجود اس کے کہ انہوں نے نیوکلیئر انرجی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی تک نیوکلیئر انرجی پٹرولیم اور گیس کا متبادل ثابت نہیں ہوئی، اتنی نہیں ہے عام کے یہ اپنی ساری ضرورتیں انرجی کی اس سے حاصل کر سکے، مہنگی بھی ہے اور مشکلات بھی ہیں اس کے اندر، اس وجہ سے ان کو یہ انرجی ایک نیا ہدف ان کا ثابت ہوئی، یہ تیسری دلیل بن گئی۔ چوتھی دلیل انقلاب اسلامی کو فیس کرنا، انقلاب اسلامی اور اس آئیڈیالوجی کو یہیں پر روکنا، اس کے اندر محصور کرنا، محدود کرنا کہ باہر نہ جائے، خصوصاً عرب سرزمینوں میں نہ جائے۔ بس چار دلیلیں امریکہ کے پاس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر فعالیت کی، ایک سیونسٹوں کو بقا دینا، تحفظ دینا، دوم مرکزیت مسلمانوں کی توڑنا، بلکہ ابھی جو مضبوط ممالک ہیں تھوڑے سے ان کی کمر مزید توڑنا، جس طرح عراق کو انہوں نے کیا، عراق ایک مضبوط ملک بن گیا تھا، ان کے تعاون سے ہی بنا لیکن مضبوط بن گیا تھا، ضروری تھا، عراق کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ضروری تھا، ہر وہ ملک جس کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا اس کو تباہ کرنا ضروری ہے، لہذا ابھی آپ دیکھیں لیبیا، اس کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ضروری ہے کیونکہ لیبیا تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا تھا، آگے چلا گیا تھا، اسی طرح جو ملک ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ان کے لیے پہلی ترجیح ہے، کسی بہانے سے ایران کا انفراسٹرکچر ضرور تباہ کرنا ہے انہیں، یعنی پلان کر رہے ہیں، یہ شیطانی منصوبہ ہے، اب الہی منصوبے کی بات کریں گے بعد میں، یہ ان کے اہداف ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر اور شامل ہو گئیں، ایک جو برطانیہ کے پیش نظر نہیں تھی، ایک انقلاب اسلامی کا راستہ روکنا، اس بیداری اور اس ماڈل کا راستہ روکنا، اور دوسرا یہ انرجی کا حصول۔ یہ چار دلیلیں امریکہ کے پاس ہیں جس کے لیے اسے مشرق وسطی کا نقشہ بدلنا ہے، اس کے لیے کہ یہ بیداری کی لہر جو انقلاب اسلامی کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے اور جو ایک سرزمین پر لبنان میں ظاہر ہوئی حزب اللہ کی شکل میں، اور دوسری سرزمین پر حماس کی صورت میں، اب اگر آپ مختلف ممالک کا جائزہ لیں تو بہت ساری سرزمینوں میں آمادگی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی تھی، خصوصاً یہ دو جنگیں جو 33 روزہ اور 22 روزہ جنگیں، ان کے بعد فی الفور ان کو ضرورت پڑی کہ اس بیداری کا، یہ جو تبدیلی کی خواہش عربوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، حکارت سے نکلنے اور ذلت سے نکلنے کی جو خواہش پیدا ہوئی ہے، جس وجہ سے ان کا اپنے حکمرانوں سے اعتماد اٹھا ہے ان دونوں جنگوں کے اندر، اس سے انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک تو وہ حرکت جو شروع ہوئی تھی اور بیداری کی طرف جا سکتی تھی، انقلاب کی طرف جا سکتی تھی، اس حرکت کو رخ موڑنا، اس کی ڈائیورژن ان کی ایک مقصد تھا بڑا، کہ ایسا ہی کوئی کام کیا جائے کہ یہ بیداری کے لیے جو لاوا بنا ہے یہ لیک ہو جائے، اور جو جذبات ابھرے ہیں عرب دنیا کے اندر، خصوصاً عرب جوانوں کے اندر، ان جذبات کو ایک نیا رخ دے دیا جائے، یعنی اسلامی بیداری اور اسلامی تقاضے اور اسلامی مطالبے وہ تبدیل کر دیے جائیں، حرکت ہو، تحریک ہو، موومنٹ رہے، لیکن اس موومنٹ کا ٹریک چینج کر دیں آپ، یہ ٹریک ایسا بنا دیں کہ یہ اپنے جذبات بھی ظاہر کر دیں، اپنا جوش بھی ظاہر کر دیں، تبدیلی بھی آ جائے، لیکن یہ تبدیلی اس طرف نہ جائے جدھر اسلامی بیداری ان کو لے کر جا رہی ہے، یعنی یہ حزب اللہ اور حماس کے ماڈل کی طرف نہ نکل جائیں کسی بھی سرزمین پر، لہذا ان کو جمہوری ٹریک پر چڑھا دیا، یعنی جمہوری تحریکوں میں ان کو بدل دیا۔ دوسرا اہم کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ اسلامی بیداری کی جو قیادت کے اہم عنصر ہے، قیادت کا، اسلامی بیداری کی قیادت جس وجہ سے مشکلات زیادہ پیدا ہوئی، یعنی حماس اور حزب اللہ کو جو پاور پوائنٹ تھا ان دونوں کا، وہ یہ تھا کہ دونوں کو بر وقت اور مناسب قیادت میسر آئی جس نے ان کو انقلابی بیداری کی طرف ڈال دیا، باقی عرب سرزمینوں پر جس چیز کی کمی تھی، جوانوں کے اندر، قوموں کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہوئی لیکن قیادت کی کمی شدید تھی، انہوں نے آ کر اس احساس کو، جیسے ابھی پاکستان میں ایک احساس ہے لوگوں کے اندر، جوانوں کے اندر، کہ کچھ ہونا چاہیے، یہ کچھ ہونا چاہیے کا احساس یہ بہت اہم ہے. یہی کچھ ہونے کا احساس جب ایک نسل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, یہ حساس مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو دو قسم کے طبقے پڑھ سکتے ہیں. ممکن ہے ایک اسلامی بیداری کی لیڈرشپ یہ احساس پڑھ لے کہ ان کے اندر یہ احساس ہوا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, اور ممکن ہے مقابل میں جو طبقہ ہے وہ پڑھ لے اس احساس کو کہ کچھ ہونا چاہیے. یعنی جو ہی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, اس قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہوا, فوراً جس نے بڑھ کر پہلے اس خلا اور گیپ کو بھر لیا وہ میدان اس کا ہو جاتا ہے. اس وقت یہ جنگ اپنے حساس ترین مرحلے میں داخل ہوئی ہے کہ ایک طرف سے انقلاب اسلامی کے بعد اور اس کے دو عربی ماڈل جو خصوصاً وجود میں آئے, حزب اللہ اور حماس, ان کے نتیجے میں عرب عوام کے اندر بیداری پیدا ہوئی جس جو بڑھ کر خطرناک ہو سکتی تھی ان کے سسٹم کے لیے. انہوں نے پہل کر کے اس کو اپنے ذرائع سے, مختلف ذرائع سے, جس میں میڈیا سب سے بڑا ذریعہ ہے, میڈیا میں بھی سب سے پہلے نمبر پر انٹرنیٹ اور اس کی بعض سائٹس جیسے فیس بک, اور فیس بک کی طرح دیگر سائٹس ہیں جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے, اور اس کے بعد ان کا سیٹلائٹ چینلز, ٹی وی چینل, جنہوں نے دوسرا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بڑھ کر یہ احساس ان قوموں کے اندر پیدا کیا کہ یہی جو ابھرا ہوا احساس ہے ذلت سے نکلنے کا, حقارت سے نکلنے کا, پستی سے نکلنے کا, اور اپنی ایک شناخت پیدا کرنے کا احساس, انہوں نے اس کو ابھار کے اور پہل کر کے اس کو جمہوریت کی طرف اور وطنیت کی طرف, وطن پرستی کی طرف یہ احساس ڈال دیا ہے. یہ عرض کیا کہ بہت حساس پوائنٹ ہے عزیزان, یہ خطر پاکستان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ احساس جو اسلامی جذبے کے طور پر ابھرتا ہے اس کو بعض عناصر و بعض عوامل اس کا رخ موڑ کر ممکن ہے جمہوریت کی طرف لگا دیں, ممکن ہے وطن پرستی کی طرف لگا دیں, ممکن ہے کسی اور ایشو کی طرف لگا دیں, چونکہ یہ بھی حساس چیزیں ہوتی ہیں. لہذا اب ہم دیکھیں کہ انہی ممالک کے اندر جو بیداری کا ایک سما پیدا ہوا تھا, یعنی ایک ابتدائی آمادگی آئی تھی اور انہوں نے پڑھ لیا تھا دور سے کہ یہ ہونے والا ہے, کچھ عرصے بعد اگر ہم نہ اترے میدان میں, مناسب قدم نہ اٹھایا, یہ ممکن ہے رقیب یہ میدان لے جائے, اس میں اتر کر انہوں نے تمام توانائیاں بروکار لا کر اس میں یہ عمل انجام دیا. خصوصاً آپ کو اگر یاد ہو, میرے خیال میں اکثر عزیزان آپ کے محرم کی اس عشرے میں موجود تھے, جیسا مجھے چہروں سے کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے, کچھ تھے عزیزان جو فتنہ آخر الزمان کے نام سے تھا. فتنہ آخر الزمان میں یہ وہ زمانہ تھا جس میں وکی لیکس نے تازہ بمبارمنٹ کی تھی, 2.5 لاکھ سیکرٹس, 2.5 لاکھ راز, سیاسی ٹاپ سیکرٹ راز, وہ بھی کس کے, سی آئی اے کے. سی آئی اے جو دنیا کی ٹاپ کلاس سیکرٹ تنظیم ہے, یعنی جس کا راز ممکن نہیں ہے باہر لیک ہو, ایک دفعہ 2.5 لاکھ راز اس کے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ وہ سادگی اور بیوقوفی ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ لیک آؤٹ ہو گئے ہیں, یعنی ایک سائٹ نے یا کسی نے چرا لیے ہیں یہ راز, ممکن نہیں ہے. آپ کے ملک کی جو تنظیمیں ہیں یا کسی بھی اور ملک کی, ان کے راز اتنی تعداد میں لیک نہیں ہوتے, زیادہ زیادہ 2.5 راز لیک ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کوشش کی جائے, اور بڑی انویسٹمنٹ کر کے بھی راز کسی ٹاپ سیکرٹ تنظیم کا لیک کرنے کی کوشش کی جائے, 2.5 راز سے زیادہ نہیں لیک کر سکتے. چلے کہ 2.5 لاکھ, 2.5 لاکھ ایک عدد ہے اگر غور کریں اس کے زیرو پر, جتنے زیرو 2.5 لاکھ کے اندر آتے ہیں آگے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے 2.5 لاکھ, وہ بھی ٹاپ کلاس سیکرٹس. اور ان رازوں کو اگر آپ دیکھیں, وہ سارے راز مسلمانوں کے بارے میں ہیں, مشرق وسطی کے بارے میں ہیں. اگر ان کا آپ تناسب نکالیں ان رازوں کو جو اب برملا ہو چکے ہیں, سامنے آ چکے ہیں, وہ سب اسلامی دنیا کے بارے میں. مثلا اسرائیل کے بارے میں کوئی راز سامنے نہیں آتا, اگر آتے بھی ہیں بڑے گسے پٹے ایسے تھرڈ کلاس قسم کے, جو راز ہی نہیں ہے, سو سیکرٹس نہیں سمجھے جاتے, وہ یہ راز سامنے آ جاتے. مثلا اس میں یہ آتا ہے کہ ساگر بن گولی کون سکھاتا تھا, یہ اسرائیل کا راز سامنے آتا ہے. باقی کوئی راز نہیں دیتے کہ ان کی اندر کیا صورتحال ہے, ان کے گروہ کیا ہے, سوچ کیا ہے, لین دین کیا ہے, ڈیل کیا ہے, یہ نہیں آتے. لیکن پاکستان کے بارے میں سارے راز سامنے آ جاتے ہیں, ایران کے بارے میں سارے راز سامنے آ جاتے ہیں, صحیح آئیے کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں خصوصاً سارے راز سامنے آ جاتے ہیں. اس وقت بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ویکی لیکس کا جو کام ہے یہ ایک فتنہ ہے, فتنے کا ایک فیز ہے یہ, اور یہ پہلا فیز ہے فتنے کے نئے مرحلے کا, اس کے بعد اگلا فیز آئے گا. یاد ہوگا آپ عزیزوں کو یہ بات وہاں پر عرض کی تھی, اور اس فتنے کا محور بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی دنیا ہوگی اور اسلامی دنیا میں بھی شکار و ٹارگٹ اس کا تشیع ہوگا. یعنی یہ نیا فتنہ جو سوچا گیا ہے ویکی لیکس نے, جس کا نیا مرحلہ شروع کیا تھا, نیا آغاز کیا تھا اس کا پہلا مرحلہ, اس میں تشیع اصلی ٹارگٹ ہے, اسلامی دنیا اس کا ہدف بنے گی, شکار ہوگی, اور اگلا مرحلہ اس کا شدید فتنے کی عالم میں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ بہت کم عرصے کے بعد وہ مرحلہ شروع ہو گیا. آپ جولین اسانج کے کال پڑھیں اگر, کہ وہ بیان دیتا رہتا ہے, ابھی فوراً اس کو اریسٹ کر لیا, ابھی کچھ عرصے تک یہ بات چلے گی کہ اس کو انگلینڈ میں رکھا جائے, اس کو سوئٹزرلینڈ لے لیا جائے, اس کو کس عدالت میں لے جائے, یہ ایک ڈرامہ. اب اس دوران وہ بہت ساری باتیں کر رہا ہے, ان باتوں پر اگر آپ غور کریں تو بہت ساری کڑیاں مل جاتی ہیں, انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ہوا وہ کس لیے ہوا تھا. اس کا صریح بیان ہے کہ جب ٹیونس میں حرکت شروع ہوئی اور اس کے بعد مصر میں, جولین اسانج کا واضح بیان تھا کہ یہ ویکی لیکس کی سیکرٹس ریکارڈ کرنے کا پہلا اثر ہے, یعنی یہ پہلا شکار ہے اس کا. اور اب اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کون کون سی سرزمینیں آگے جاتی ہیں, اس کے ہدف بنتی ہیں. یہ فتنہ ہے بہت بڑا, اور اس فتنے کو انہوں نے, فتنے سے مراد آپ سمجھ گئے ماہیت فتنے کی, اصل جو اسلامی بیداری, میں تکرار کرتا ہوں تاکہ سمجھیں, اسلامی بیداری کا جو عمل شروع ہوا تھا انقلاب اسلامی کے بعد, خصوصاً حزب اللہ و حماس کی کارکردگی کے نتیجے میں, اس بیداری نے ان کو بکھلا دیا. انہوں نے اس بیداری کو بھانپ کر, پہل کر کے اس کا رخ اسلامی بیداری سے ہٹا کر جمہوریت, وطنیت اور وطن پرستی کی طرف لگا دیا. اس میں اہم رول میڈیا نے ادا کیا ہے, اور قیادت کا جو خلا تھا ان ملکوں کے اندر, سیاسی قیادت, علاقائی قیادت تھی, لیکن جمہوری قیادت ان ممالک کے اندر نہیں تھی, لہذا جمہوری قیادت کا رول میڈیا کے سپرد ہوا, اور میڈیا نے بھرپور طریقے سے اس کو ادا کیا. یا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس فتنے سے پہلے انہوں نے بھرپور تیاری کی. جین شارپ نے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے سول نافرمانی کا باقاعدہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ کس طرح بغیر تشدد کے کس طرح سے احتجاج کیا جائے. اس شخص کی مدتوں کی محنت, خود کہتا بھی ہے کہ میں نے گاندھی سے لیا ہے, مہاتما گاندھی سے میں نے سول نافرمانی کا جو ضابطہ ہے, اصول ہے, وہ میں نے جین شارپ نے کہا کہ میں نے لیا ہے. ہم نے چھاپا بھی ہے پورا منشور, اس کا مشرب ناب کے اندر ایک شمارے میں چھپا ہے. اب امید ہے اگر ایک اور سلسلہ سامنے آتا ہے تو اس کے اندر اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی. اس نے محنت کر کے تقریباً پورا ایک مکمل دستور العمل بنایا ہے کہ کس طرح سے سول نافرمانی کی تحریک, یعنی خون خرابے کے بغیر, تشدد کے بغیر سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ایک طرف سے یہ کام کیا انہوں نے اور اس کو آزمایا بہت سارے ممالک کے اوپر, اور دوسری طرف سے اسلامی بیداری کا رخ موڑنے کے لیے میڈیا کو میدان کے اندر اتارا. یہاں پر آپ بہت ساری چیزوں کو مطالعہ کریں کہ ویکی لیکس نے جن جن سیکرٹس کو لیک آؤٹ کیا, وہ سارے سیکرٹس اس وقت اثر دکھا رہے ہیں اپنا, وہ سارے اپنا ایک ایک کر کے اثر دکھا رہے ہیں. اس مرحلے کے اندر اہم ان کا ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ان کے سڑے ہوئے مورے ہیں, سڑا ہوا مورا اصطلاح ہے گیم کے اندر, سڑا ہوا مورا اس کو نہیں کہتے جو آگ سے جل جائے, سڑا ہوا مورا اس کو کہتے ہیں جو گیم میں آؤٹ ہو جائے, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں سڑ جانا, جو آؤٹ ہو جائے یعنی گیم سے باہر جو ہو جائے جو مورا, جو اس کو سڑ جانا کہتے ہیں. اس شطرنج کے مورے ہوتے ہیں, اگر ایک کھلاڑی شطرنج کا ایک چال چلتا ہے اور اس چال کے نتیجے میں دوسرے کا ایک مورا گیم سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ سڑا ہوا مورا, یہ باہر ہی رہے گا, یہ دوبارہ بساط پر نہیں چنا جا سکتا. ان کی سیاست کی بساط میں جو انہوں نے مورے چنے تھے وہ بہت سارے مورے سڑ چکے تھے. سڑنے سے مراد یعنی ناکارآمد ہو چکے تھے. ایک طرف سے یہ مورے ناکارآمد ہو چکے تھے, دوسری طرف سے یہ مورے طولانی حکومتوں کے نتیجے میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے. ان کے گرد ان کے اقمار پیدا ہو چکے تھے, ان کے خاندان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ وہ اب جو رول ان کو ادا کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر اپنے مفادات کو ترجیح دینے لگے تھے. مثلا حسنی مبارک, اس کا خاندان, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کے داماد, اس کے بھائی, اس کے رشتہ دار, چچوں, چچا, ممو, فلاں فلاں, یہ سارے ماموں اس کے, یہ اتنے اپنی جڑیں بنا چکے تھے کہ اب اصلی رول بھول چکے تھے. وہ کاروبار اور بزنس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. مطلب بیٹیاں اس کی اور نواسیاں اس کی اور نواسے اور پوتے اس کے, وہ سب کے سب دنیا کے اندر صرف اپنے بزنس کو اہمیت دیتے تھے. یہ اس وجہ سے ناکارآمد ہو چکے تھے. وہ ان کو چینج کرنا بھی ایک ہدف تھا. اس یہ بھی ہم نے لکھا ہے مشرب نام کے ایک آرٹیکل میں کہ مورے تبدیل کرنے کے لیے کتنی چیزیں, کیوں مورے تبدیل کیے جاتے ہیں, کئی دلیلیں ہوتی ہیں. وہ ساری دلیلیں اس وقت ان کے لیے موجود تھیں. بس ایک طرف سے سڑے ہوئے مورے نکالنا, میدان سے نکالنا, تازہ دم مورے چننا, بسات پر مشرق وسطی کا نیا نقشہ بنانا, بیداری کی جو لہر اسلامی انقلاب کے نتیجے میں اور حماس و حزب اللہ کی کارکردگی کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی, اس کا رخ موڑنا, اس کا رخ موڑ کر اس کو جمہوریت کی طرف اور اس کو دوسری لائن کی طرف لے کر جانا, وطنیت اور علاقہ پرستی کی طرف لے کر جانا, یا لسانیت کی طرف اس کا رخ موڑنا. میڈیا سے انہوں نے اس کے لیے بھرپور اقدام کیا. لیکن یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اس پورے تناظر میں یہ طے تھا کہ خلیج میں کچھ بھی نہیں ہونا, خلیج میں کچھ نہ ہو, یعنی خلیج کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ خلیجی ممالک کے لیے طے تھا کہ یہ مورے رہیں باقی. پہلے مرحلے میں غیر خلیجی مشرق وسطی کے مورے بدلنا ہے. لہذا غیر خلیجی میں شمالی افریقہ زیادہ ہدف تھا, جس میں شروع ہوا ٹینس سے شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد مصر میں اگلا ہدف اس کا مراکش, اور اس کے بعد الجزائر. یہ افریقی ممالک تھے. اور اس کے بعد مشرق وسطی کے وہی ممالک جو خلیج سے تھوڑے فاصلے پر ہیں. خلیج سے فاصلے پر یمن ہے, کیونکہ خلیج کے دوسری اپوزٹ سائڈ پر ہے, خلیج کے اس طرف ہے یہ. اور اسی طرح اردن ہے جو خلیج سے ذرا سا دور ہو جاتا ہے, اور دیگر ممالک ہیں. لیکن یہ طے تھا کہ خلیج میں کسی مورے کو نہیں ہلانا. خلیج کے اہم خطے ممالک میں سب سے اہم مورا سعودی عرب ہے, دوسرا مورا عرب امارات ہے, تیسرا مورا قطر ہے, چوتھا مورا بحرین ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے ہیں, لیکن اہم ترین مورے ان کے یہ چار مورے ہیں خلیج کے اندر. ان مہروں کو نہیں انہوں نے چھیڑنا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے اپنا سارا میدان ہلچل کا شکار نہیں ہونے دیتے. ان ممالک کے اندر ان کے اڈے ہیں, فوجی اڈے ہیں. ان چار ممالک کے اندر بیس ہیں ان کے, بڑے بڑے خطے انہوں نے اس کے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں. امریکہ کا پانچواں بڑا فوجی اڈا پوری دنیا میں بحرین کے اندر قائم ہے. امریکہ کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان کے علاقے میں وہاں پر مستقر ہے. ان کی ایئر فورس کا سب سے بڑا دنیا میں حصہ وہ اسی خطے کے اندر ان تین چار ممالک کے اندر تقسیم شدہ ہے. ان کے بحری بیڑے ان بندرگاہوں کے نزدیک ہیں سارے. لہذا اس علاقے کو ایک پورٹ کے طور پر انہیں چاہیے تھا کہ یہ آرام سے رہے, اس میں کوئی ہلچل نہ ہو, باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومتیں اسی ممالک کے اندر تھی. چونکہ جن علاقوں میں یہ شورشیں ہو رہی ہیں ان میں ایک نام نہاد جمہوریت تھی, نام نہاد جمہوریت, یعنی مصر کے اندر ون مین شو جمہوریت تھی. ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, الیکشن ہوتے تھے اور اس کو ہی انتخاب کرنا ہوتا تھا, کوئی مقابلے میں جرت نہیں رکھتا تھا کہ کینڈیڈیٹ بنے. اسی طرح ٹیونس میں الیکشن ہوتے تھے, ون مین شو, کئی سال سے ایک ہی حکمران رہا. یا مثلا یمن میں ایک ون مین شو ہے, الیکشن ہوتا ہے لیکن کوئی مقابلے میں نہیں ہوتا. اسی طرح تمام ممالک میں, جبکہ یہاں پر اور قسم کی حکومتیں بادشاہتیں ہیں, کنگڈم ہیں یہاں پر سعودی عرب اور ان ممالک کے اندر. ان کے لیے طے تھا کہ ان کو پہلے فیز میں ان کو نہیں چھیڑنا, بلکہ پہلے فیز میں عراق, اردن, مصر, سوڈان اور ٹیونس, مراکش, الجزائر, یمن, یہ اہم پوائنٹ ہیں, یہاں پر تبدیلی آئے گی. جب یہاں تبدیلی آ جائے گی تو یہ سارے اڈے اور فوجیں یہاں منتقل ہو جائیں گے, یعنی عراق کے اندر منتقل ہوں گے, اردن کے اندر منتقل ہوں گے, مراکش اور سوڈان میں منتقل ہوں گے. جب یہ اپنے سارے اڈے وہاں مضبوط کر لیں گے, پھر خلیجی ممالک کی نوبت تھی, یعنی اس کے بعد خلیج کی طرف ان کا رخ موڑنا تھا, پہلے فیز میں خلیج کی طرف نہیں آنا. یہاں اب ان کے مطالعے میں تھی یہ بات پہلے, تھوڑی سی ان کے لیے ناگہانی بھی ہوئی یہ بات کہ بحرین خلیج میں ہے, خلیج میں یہ طے تھا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک رکاوٹ بن گئی ان کے لیے کہ خلیج کے ایک ملک کے اندر تحریک شروع ہو گئی. یہ اس قسم کی تحریک نہیں تھی جو مصر میں شروع ہوئی ہے, جو ٹیونس میں شروع ہوئی ہے, عوامی ایک تحریک شروع ہوئی. دوسرا ان کے لیے اہم موضوع یہ تھا کہ یہ شیعہ ملک ہے جس کے 80-85% آبادی شیعہ ہے, اور شیعہ عوام کی تحریک ایک ایسے خاندان کے خلاف جو شیعہ نہیں ہے. اس وقت بحرین کی سوکل جاشی حیثیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ بحرین اس وقت بہت اہم خطہ ہے. عراق پر جتنا کامیابی حاصل ہوئی ہے بحرین کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, اگر بحرین نہ ہوتا عراق کے اوپر اتنا کامیاب آپریشن یہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا بحرین, قطر, سعودی عرب اور امارات, یہ ان کو بہت سارے کاموں کے لیے چاہیے تھے, کچھ عرصے کے لیے یہ باقی رہے, ان کو نہیں چھیڑنا ہمیں ان حلقوں کو. لیکن بحرین کے عوام نے موقع غنیمت سمجھا, اور وہ بھی چونکہ سب سے زیادہ دباؤ میں بحرین کے عوام تھے, خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ انڈر پریشر بحرین کے عوام تھے, چونکہ باقی جگہوں پر تناسب تھا, حاکمیت میں اور عوام میں تناسب تھا, کم از کم مذہب ایک تھا, بس وہ سعودی عرب کے حکمرانوں میں اور عوام میں ایک تناسب ہے کہ مذہب ایک ہے ان کا, امارات کے حکمرانوں میں اور عوام میں ایک تناسب ہے, مناسبت ہے کہ مذہب ایک ہے کم از کم ان کا. لہذا اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے مذہبی حوالے سے, لیکن بحرین کے عوام کے اوپر شدید دباؤ تھا, ایک عجیب قسم کی محرومیت کا یہ لوگ شکار تھے مدتوں سے. اور بڑی پرانی تحریک ہے بحرین کے اندر, بحرین کی تحریک جو شروع ہوئی ہے کہ بحرینی عوام اپنے حقوق حاصل کریں, یہ تحریک 1960 سے پہلے کی ہے, لیکن 1960 سے اس کے اندر تھوڑی عملی حرکت آئی ہے. 1960, 1963 اور اسی طرح کرتے کرتے انقلاب اسلامی تک اس کے اندر کافی نشیب و فراز اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہوئے. کئی تحریکیں وجود میں آئیں, کئی تحریکوں پر پابندی لگی, مختلف طبقات, کمیونسٹ گروپ یہاں پر بنے, سوشلسٹ گروپ یہاں پر بنے, ناصرزم یہاں پر آیا, مصر سے متاثرہ تحریکیں یہاں پر آئیں, اخوان المسلمین نے اپنا یونٹ یہاں پر قائم کیا, یہ سب کچھ پہلے ہوتا رہا. شیعہ گروپ بھی اپنے طور پر کوشش کرتے رہے. سب سے زیادہ اہم مرحلہ بحرین کے اندر انقلاب اسلامی کے کامیابی کے بعد شروع ہوا کہ فی الفور چند گروپ بحرین کے اندر پیدا ہوئے, جن میں سے ایک بحرین لیبریشن فرنٹ وجود میں آیا, جس میں کچھ علماء تھے روحانی, البتہ جونیئر علماء تھے, سینئر نہیں تھا کوئی بھی, جونیئر علماء تھے. بعض عراقی علماء جو ابھی عراق میں ہیں, کربلا کے اندر ہیں بعض علماء, ان لوگوں نے چند عرب ممالک کے اندر لیبریشن تنظیمیں بنائی, حزب التحریر کے نام سے, یا حزب التحریر تو نہ کہیں, منظمۃ التحریر نام تھا, منظمۃ التحریر یعنی لیبریشن آرگنائزیشن یا لیبریشن فرنٹ کا نام دے اس کو, منظمۃ تنظیم لیبریشن آزادی, اصول آزادی کے لیے جو تنظیمیں بنائی چند ملکوں میں, سعودی عرب کے اندر بنی, کویت کے اندر بنی, امارات کے لیے بنی اور بحرین کے لیے بنی. توجہ فرمائیں, یہ شیعہ گروپوں کی تنظیمیں تھیں. یہ گروپ یوں کہیں کہ بنانے والوں نے سادگی سے کام لیا, یا بنانے والوں میچور نہیں تھے اتنے, یا جو بھی تھا, یہ عمل آپ کو یاد نہیں ہوگا خصوصاً ان جوانوں کو اس وقت انقلاب کے, یعنی آج سے میں جو بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 31 سال پہلے کی بات ہے, انقلاب کی کامیابی کے فوراً ایک دو سال بعد یہ کام شروع ہوا. بہت سارے گروپ انقلاب سے متاثر ہو کر ان عراقی علماء کی سربراہی میں ان اور عراقی علماء کی تحریک سے بنے, اور انہوں نے جا کر فوراً ہی اظہار وجود کیا. لہذا اکثر ان میں سے پکڑے گئے. ان میں سے تقریباً 26 کے قریب, میرے عدد میرے ذہن میں نہیں رہتے اور یہ عدد بھی محفوظ نہیں ہے, آپ رجوع کر سکتے ہیں اور دقیق عدد نکال سکتے ہیں. تقریباً 26 کے قریب, 30 سے 26 کے قریب علماء سعودی عرب میں پکڑ کر ان کے سر قلم کر دیے گئے. پہلے مرحلے میں تقریباً 16 علماء کویت میں شہید کر دیے گئے, اتنے ہی علماء بحرین میں پکڑ لیے گئے. یعنی یہ جو گروپ بنا یہ فوراً ہی پٹ بھی گیا, طریقہ کار سے ہی نہیں تھا یا جو بھی تھا, باہر کیا فوراً یہ آؤٹ ہو گیا, لیک ہو گیا, اس کی سیکرٹ سارے فوراً ان کو پکڑ کر ان کو دبا دیا گیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بحرین کے اندر پھر خاموشی چھا گئی. کچھ علماء کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جو عرصہ دراز تک رہے. یہ اس وقت سے لے کر ابھی تک کی کاروائی تھی. اس دوران بحرین کے اندر تبدیلیاں سیاسی بھی آئیں اور دوسرے حوالوں سے بھی اجتماعی حوالے سے آئیں. ایک اہم سیاسی تبدیلی یہ آئی کہ آل خلیفہ کا جو پہلا حکمران تھا سلمان, اس کی جگہ پر اس کا بیٹا آ گیا عیسیٰ بن سلمان. اس نے آ کر ایک تبدیلی یہ کی کہ اس نے امیر بحرین کا, پہلے اس کا عنوان تھا امیر بحرین, اماراتی سسٹم تھا ان کا, جس طرح ابھی یو اے ای میں ہے اماراتی سسٹم ہے, وہاں اماراتی سسٹم اور پادشاہی نظام میں فرق ہے. ان کا اماراتی نظام تھا, امیر نشین اس کو کہا جاتا ہے, امیر نشین علاقہ تھا یا امیری حکومت تھی یہاں پر. اس یہ ہے رہبری کا مطالبہ, یہ سیاسی شعور و بصیرت کی علامت ہے. ایک ٹریجڈی جو ہمارے ساتھ تشیعوں کے ساتھ بالخصوص پیش آئی ہے امام خمینی, اس کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ قرار دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسلام اور دین و سیاست کی جدائی. عزیزان, بحرین کا رسمی تشیع غیر سیاسی ہے, لبنان کا رسمی تشیع غیر سیاسی تھا, عراق کا تشیع غیر سیاسی ابھی تک ہے, پاکستان کا تشیع غیر سیاسی ہے. یہ مطالبے بھی جب کرتا ہے کہ زکات معاف کر دو, مرحوم آغائے جوادی ذیشان حیدر جوادی خداوند تبارک و تعالی رحمت فرمائیو نے, جو ہندوستان کے بہت بڑے سرمایہ تھا ایک اردو زبان کے لیے, بہت جید شخصیت ہے, پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے, انہیں ایک پاکستانی نے جا کر انہوں نے خود ہی بتایا تھا, کہتے تھے ایک پاکستانی آئے ہمارے پاس آ کر بڑا خوش ہو کے انہیں دنوں میں کہا کہ دیکھا مولانا ہم نے پاکستان میں تشیع نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. کہا کیا کیا؟ کہا ہم نے احتجاج کر کے زکات معاف کرا لی ہے. تو وہ چونکہ حاضر جواب تھے پھر فور بولے کہ کہنے لگے کہ ایک اور کنونشن کر کے خمس بھی معاف کرا لو, ایک اور اجتماع کرو اور احتجاج کر کے خمس بھی معاف کرا لو, تو یہ اچھا طریقہ ہے تمہارا. توجہ کریں, آپ تشیعوں کی تاریخ پاکستان میں دیکھیں, ہمیشہ غیر سیاسی رہا ہے تشیعوں, کبھی سیاسی مطالبہ نہیں کیا, آج بھی نہیں کرتے ہم سیاسی مطالبہ. آج بھی جو مطالبات ہیں, ہمارے شہیدوں کی دیت دے دو, ہمارا تحفظ دے دو, ہمیں فلاں کر دو, یہ مطالبے کر رہے ہیں. ایک بڑی وجہ جو بحرین کے اندر تھی, بحرینی ہمیشہ حقوق کا مطالبہ کیا, یعنی ہمارے شہری حقوق دیے جائیں. ابھی بھی بحرین کے اندر, آج کل کا بیان ہے ظاہر, شیخ سلمان جو حزب وفاق کے سربراہ ہیں جن کی تصویر اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں, اپنے تازہ ترین بیان میں انہوں نے یہ افادہ فرمایا ہے, ایک جید شخصیت مبارز شخصیت, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایران بحرین کے تعلق معاملات میں مداخلت سے باز آ جائے. ایک شیعہ لیڈر یہ بیان دے رہا ہے کہ ایران باز آ جائے بحرین کے معاملات میں مداخلت کرنے سے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بحرینی جو عوام ہے و شیعہ و جوان, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پولیس پر اعتماد کریں. بحرین کی پولیس پاکستانی ہے, 80% پولیس پاکستانی ہے, جلاد, خونخوار, وحشی, متعصب, جن کو صرف اس لیے بھرتی کیا گیا کسی تعصب کی وجہ سے جا کر قتل عام کریں. انہوں نے بیان دیا کہ آپ پولیس پر اعتماد کریں. یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کنڈم کیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں. ان کی مراد یہ تھی کہ ہمیں کوئی مسلح گروپ بنانے کی ضرورت ہے بحرین میں. انہوں نے شدت کے ساتھ اس کو مذمت کر کے کہا کہ نہ پولیس جب موجود ہے تو ہمیں اپنے لیے کوئی اور انتظام کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ ذہنیتیں, ایسا تفکر تشیعوں میں ہمیشہ رہا ہے جس نے سیاسی اسلام کی مخالفت کی ہے, آج بھی ہے, آج بھی موجود ہے مختلف ممالک میں. ہماری بھی سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان میں یہی ہے کہ ہمارا دین غیر سیاسی ہے. غیر سیاسی سے مراد یعنی جس کے اندر کوئی سیاسی مطالبہ, کوئی سیاسی فکر, کوئی سیاسی رجحان موجود نہیں ہے. یہ جو سیکولرزم کا اسلام ہے وہ ہمارا ہے کہ پارٹ ٹائم پہ ہم نمازیں پڑھ لیں, عزاداری کر لیں اور یہ کافی ہے. یہ اسلام یعنی ایسا غیر سیاسی اسلام, سیاسی اسلام اور غیر سیاسی اسلام, چونکہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں کچھ اور تصور, کیونکہ سیاسی اسلام جب آتا ہے تو فضل الرحمان صاحب کا اسلام ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. نہ, یہ نہیں ہے میری مراد سیاسی اسلام سے. سیاسی اسلام سے مراد یعنی وہ اسلام جو منشور زندگی کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی پریکٹیکل اسلام, وہ اسلام جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے, وہ اسلام جس کے اندر سسٹم بھی موجود ہے, وہ اسلام جس کے اندر حکم بھی موجود ہے, وہ اسلام جس کے اندر نظام موجود ہے, جس کے اندر نظام تعلیم موجود ہے, جس کے اندر نظام سیاست موجود ہے, نظام حکومت موجود ہے, اقتصادی نظام موجود ہے, معیشتی نظام موجود ہے, معاشرتی نظام موجود ہے, اس اسلام سے مراد ہے میری سیاسی اسلام, جامع اسلام. غیر سیاسی اسلام, غیر سیاسی اسلام میں فقط عبادت ہے, عبادت کے علاوہ معیشت نہیں ہے, اقتصاد نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, تعلیم و تربیت نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, احکام ہیں جس کے اندر وضو ہے, تیمم ہے, طہارت ہے اور نماز ہے اور شقیات نماز ہیں, اور آپ کا اسلام یہی ختم ہو جاتا ہے, تمام ہو جاتا ہے. جو اسلام انگلیوں پر ختم ہو جاتا ہے, اصول دین 5 ہیں, فروع دین 10 ہیں, خدا 1 ہے, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, 5 انگلیوں پر سارا اسلام ختم ہو جاتا ہے. لیکن عملی اسلام جو اس کے اندر پورا سسٹم و نظام موجود ہے, اس کی وہ مراد ہے میری, جو اس کو امام اسلام ناب کی تعبیر کرتے تھے. لہذا بحرین کے اندر حقوق کی تحریک قدیمی ہے, لیکن کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں تھا ان کا کہ یہ فاسد خاندان آل خلیفہ یہ ختم کر کے ہم نے اس کی جگہ پر ایک اسلامی نظام برپا کرنا ہے, بلکہ اسی آل خلیفہ سے یہ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا مطالبہ؟ شیعوں کی اداروں میں مناسب نوکریاں ہونی چاہیے. یہ جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں مطالبہ کہ شیعوں کی مناسب نمائندگی اداروں میں ہونی چاہیے, یعنی چپڑاسی اگر کہیں رکھنے ہیں تو 4 چپڑاسی شیعہ کے بھی ہونے چاہیے وہاں پر. یہ ہمارا مطالبہ تھا. داخلے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہاں, 4 شیعہ کو بھی ایڈمیشن ملنا چاہیے. اگر کہیں بھرتی ہوتی ہے 4 شیعوں کی بھی بھرتی ہونی چاہیے وہاں پر. یہ ان کے مطالبے تھے, یعنی مناسب نمائندگی دی جائے اداروں کے اندر, ہمیں مناسب نمائندگی دی جائے. لیکن عرض کیا کہ بحرین کے اندر ابتدائی انقلاب میں ایک بیداری کی تحریک شروع ہوئی تھی جو کچل دی گئی تھی. یہ بھی بعض عراقی علماء کے اقدام سے ہوا تھا. اس دوران بحرین کے اندر بہت سارے تفکر پیدا ہوئے, مذہبی تفکر, نظریاتی تفکر پیدا ہوئے. آپ کے ملک میں جمنشائی جو تفکر ہے یہ سب سے پہلے بحرین میں پیدا ہوا ہے. اس تفکر کا آغاز بحرین سے ہوا ہے, یعنی مہدویت کو اس شکل میں پیش کرنا, افسانہ بنا کر ملاقات امام کی کرانا, امام سے پوچھنا, امام کے ساتھ سلسلے کرنا, امام کے ظہور سے پہلے پہلے حرام ہے قیام کرنا, یہ بحرین کے لوگوں کا غالبی تفکر تھا. لیکن درعین حال اکا دکا علماء اور کچھ جوان وہاں پر متوجہ تھے جو ابھی میدان عمل میں ہیں, موجود ہیں. ایک یہ ڈر ہے ان کو کہ بحرین کے اندر ایک خلیجی ملک ہے, خلیجی ملک میں طے تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا, چونکہ امریکہ کی اڈا ہے بحرین, امریکہ کا اڈا ہے, اس ملک میں کچھ نہیں ہونا. بحرین پر سعودی عرب کی قدیم سے نگاہیں لگی ہوئی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بحرین تقریباً بہت مختصر عرصہ ہے, 40 سال کے لگ بھگ ہوا ہے کہ بحرین رسمی طور پر یو این او کی قرارداد کے تحت ایران سے کٹ کر مستقل ملک بنا ہے. برطانیہ کے تحت الحمایہ تھا, لیکن تاریخی طور پر ایران کا جزیرہ تھا. یہ ایک تبادلہ ہوا ہے شہنشاہ ایران اور عرب ممالک کے اندر, جس میں انہوں نے بحرین کو الگ کیا ہے اور اس کی جگہ پر چند جزیرے جو نزائی متنازع جزیرے تھے وہ ایران کے لیے یو این او نے لکھے. یہ فیصلہ ہوا ہے باقاعدہ, تقریباً کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سے یا اس سے بھی پہلے سے سعودی عرب کی نگاہیں بحرین پہ لگی ہوئی ہیں, جس طرح عراق کی نگاہیں کویت پہ لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنا اس کو 19واں صوبہ مانتے تھے, اسی طرح سے سعودی عرب کی نگاہیں بحرین پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے. انہوں نے پل بھی بنایا ہے سمندر کے اوپر, تنہا خشکی کا راستہ بحرین کا صرف سعودی عرب کے ساتھ ہے ایک پل کے ذریعے سے, باقی کسی ملک سے اس کی خشکی کی سرحد نہیں ملتی. لہذا سعودی عرب نے یہ پل بنا کر اس کو اپنے تحت الحمایہ رکھا کہ تاکہ کسی مناسب موقع پر بحرین کو, بحرین کے خاندان, شاہی خاندان سعودی عرب کیوں حمایت کر رہے ہیں آل خلیفہ کی, ایک تو تشیع کو کچلنے کے لیے, دوسرا شاہی خاندان نے کسی آئندہ زمانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ, آل سعود کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا آل خلیفہ نے کہ اگر آج سعودی عرب حمایت کرے بحرین کی تو ایک مناسب زمانے میں آ کر خود آل خلیفہ بحرین کے الحاق کا اعلان کریں گے سعودی عرب کے ساتھ کہ بحرین رسماً سعودی عرب کا حصہ ہے. ظاہر ہے جب حکومت وقت اعلان کر دے گی تو یونو بھی قبول کر لے گی اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. لہذا سعودی عرب یہ نگاہیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے بحرین کی سرزمین کے اوپر. اس وقت ان کو دو حوالوں سے دلچسپی ہے, ایک یہ کہ بحرین ایران کا مرکز نہ بنے, ایران کا ہم نوا نہ بنے, اور دوم یہ کہ آل خلیفہ باقی رہے تاکہ اپنا وعدہ پورا کریں اور مناسب وقت پر اس کا الحاق سعودی عرب کے ساتھ کر دیں, یہ سعودی عرب کا ایک آزاد خطہ ہو. یہ ان کی دلچسپی ہے اس کے اندر. امریکہ کے لیے یہ تھا کہ یہ خطہ بحرین کے اندر ایک تو اس کا اڈا ہے, دوسرا یہ کہ خلیجی ممالک میں کسی قسم کی تبدیلی ابھی نہیں آنی ہے, دوسرے فیز میں آنی ہے, آنی ضرور ہے لیکن دوسرے فیز میں, پہلے ملک پہلے مرحلے میں غیر خلیجی ممالک میں آئے, بحرین کے اندر نہ آئے. کیوں تبدیلی نہ آئے؟ ایک تو یہ شیعہ ہے, دوسرا بحرین امریکہ کا اڈا ہے. سعودی عرب کی وہ دو دلیلیں تھیں دلچسپی کی, امریکہ کی یہ دو دلیلیں ہیں دلچسپی کی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے لیبیا میں عوام کی حمایت میں آ کر قذافی کے خلاف نیٹو بمبارمنٹ کر رہی ہے, مدد کرتی ہے, اسلحہ دے رہی ہے ان کو, اور وہی تحریک بحرین کے اندر ہے. یہ بھی حقوق کی تحریک ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بحرین کے عوام نے مناسب موقع سمجھا کہ اس خاندان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں, لہذا اکثریت فقط حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, نوکریاں دیں, مناسب نمائندگی ہو, ہمیں یہ آزادی دی پارلیمنٹ. سب سے بڑا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے نمائندوں کی تعداد متناسب نہیں ہے, عادلانہ نہیں ہے. 7 لاکھ کل آبادی ہے جس میں سے 2.5 لاکھ پاکستانی ہے, وہاں پر اس 7 لاکھ میں سے 4 لاکھ کے لگ بھگ شیعہ ہیں, باقی سنی ہیں, باقی ماندہ کوئی 1.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے کم تر سنی ہیں. بحرینی حکومت آل خلیفہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو نوکریوں کے بہانے پر پولیس فوج میں لا کر اور اداروں میں لا کر ان کو نیشنلٹی دیں تاکہ آبادی کا یہ توازن خراب کر دیں. اس وقت بحرین کی فوج اور پولیس ساری پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں. ان کو یہ مطالبہ تھا, شیعوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بحرین کی پارلیمنٹ میں جتنے نمائندے ہیں اس میں سے آدھے سے کم یعنی 85% شیعہ, تقریباً 15 نمائندے ہیں لگ بھگ, اب عدد میں نے کہا میرے ذہن میں درست نہیں ہے, اعداد کو تصحیح آپ بعد میں کر لینا اگر اشتباہ ہوئے تو, اعداد و شمار شاید 15 کے قریب نمائندے شیعہ ہیں اور 25 سے زیادہ نمائندے غیر شیعہ ہیں. 85% آبادی کے 15 نمائندے ہیں اور 15% آبادی کے 25 سے زیادہ نمائندے ہیں. ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی ہماری نمائندگی ہے اتنی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے, یعنی شیعہ نمائندے پارلیمنٹ میں زیادہ ہونے چاہیے, خوب زیادہ ہو جائیں, آل خلیفہ ہی رہے لیکن حقوق شیعوں کے بڑھ جائیں. لیکن امریکہ اور سعودیہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یہ بظاہر حقوق کی تحریک یہ بڑھ کر مشکل ساز ہو سکتی ہے, چونکہ ان کے پاس حماس اور حزب اللہ کا ماڈل موجود ہے اور اس کے پیچھے وہ سنتے انقلاب اسلامی موجود ہے, باوجود اس کے کہ بظاہر کوئی ابھی ایسا ظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ آئندہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے وہ اس کو کچلنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہر قیمت پر بحرین کی تحریک کو کچلنا ہے, جو آگے بڑھ کر ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت جو حالات ہیں میں نے ایک بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے جن کی تفصیل چاہیے تھی گزرتے ہوئے ان سے صرف اشارہ کیا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہیں اور اس بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. حاصل مطلب یہ کہ یہ ایک جنگ ہے, اس جنگ میں دونوں لیڈرشپ دونوں طرف سے شامل ہے. ایک لیڈرشپ جس کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں ہے, دوسری انقلابی لیڈرشپ ہے. آپ اگر بیان بھی دیکھیں دونوں طرف سے جنگی بیان ہے. مثلا رہبر معظم اس میں جو بیان دیتے ہیں اس میں وہ جنگی بیان ہے قسم کا. ظاہر ہے کہ اس وقت تنہا امید ان لوگوں کی رہبر معظم ہے, وہ انقلاب اسلامی ہے. اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مؤثر سید مقاومت ہیں, چونکہ ان کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ عربی ہونے کا ایڈوانٹیج ہے, اس لیے کہ عرب عجم سے ایک اناد رکھتے ہیں دیرینہ. عرب و عجم میں بہت گہری نفرتیں ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عراق کے شیعہ بائیں کے شیعہ ہیں, مذہبی تعلق ان کا ایران سے بنتا ہے, لیکن ایران کو پسند نہیں کرتے عراقی شیعہ. شیعہ بھی آتا چونکہ وہ عرب و عجم والا ان کے اندر قومیت کا تاثر ہے. ایران کے اندر بھی قومیت ہے, انقلابی قیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں, عوام کی بات کر رہا ہوں, پبلک میں ان کے اندر بھی قومیت ہے, عراق کے اندر بھی قومیت ہے, عربوں کے اندر بھی. لہذا یہ قومیت ان کو دور کیے ہوئے ہے. اس وقت وہ ایران سے زیادہ حساسیت ان کو حزب اللہ پر ہے کہ حزب اللہ چونکہ عربی ماڈل ہے, عربی قیادت ہے, یہ عربی قیادت عرب خطے میں پھیل سکتی ہے اور کہیں خطرہ بن سکتا ہے. لہذا آپ سید مقاومت کے بیانات بھی سنیں, ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس بیداری کی تحریک کو اسلامی بیداری کے نہج پر ڈال دیا جائے, اس ٹریک پر چڑھا دیا جائے. ادھر سے میڈیا جو امریکی قیادت کا رول اور گیپ پر کر رہا ہے, عربی اور غیر عربی میڈیا, ان کی کوشش ہے کہ ان تحریکوں کو جمہوری اور حقوق کی, رائٹس کی, ہیومن رائٹس کی تحریکیں ان کو بدل دیں اس میں. لہذا ابھی جو غلبہ ہے وہ میڈیا کا ہے, لیکن در عین حال باقی علاقوں میں صورتحال کسی قدر واضح ہے. مصر میں بالکل واضح ہے صورتحال, یعنی وہی ہوا جس کی توقع تھی, پیش بھی نہیں تھی, وہی ہوا. ٹیونس میں وہی ہوا, ممکن ہے مراکش میں شروع ہو جائے اور وہاں بھی یہی ہوگا, الجزائر, یمن, سب میں وہی ہوگا جس کی توقع ہے. لیکن بحرین میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. اول یہ کہ بحرین ان کی کوششوں کے باوجود تحریک شروع ہو گئی, چونکہ خلیج کو امن پر امن رکھنا چاہ رہے تھے. دوم یہ کہ بحرین کی تحریک کسی وقت بھی انقلابی لیڈرشپ کے خط پر نکل سکتی ہے, چل سکتی ہے تشیعوں کی وجہ سے, کیونکہ بحرین کے اندر تشیع ہے. ہو سکتا ہے ایسا کہ پورا بحرینی تشیع ایک ہی دفعہ اتنی بیداری ان کے اندر آ جائے کہ وہ جمہوریت اور حقوق کے ابتدائی پرائمری مطالبوں کو چھوڑ کر وہ بنیادی مطالبہ شروع کر دیں, اور وہ انقلاب اسلامی کا ہے اور وہ حکومت اسلامی کا ہے. اس کا خطر ان کے ذہن میں ہمیشہ ہے. لہذا وہ ممکن ہے اس تحریک کو دبانے کے لیے شیعوں کو کچھ حقوق دے دیں, یہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کے شہنشاہ نے بعض مراجع سے, نجف کے بعض مراجع کرام سے گفتگو کی کوشش کی ہے. ابھی ان مراجع کرام نے انکار کیا ہے, گفتگو اٹینڈ نہیں کی ان کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی ڈپلومیسی بہت مؤثر ہتھیار ہے, ممکن ہے مزید یہ تبادلے ہوتے رہیں اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ کچھ حقوق ان شیعوں کے قبول کر لیں, کہ شیعہ کو یہ احساس دیں کہ وہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے اور وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. یعنی بیداری کی اس تحریک کے منہ میں تھوڑا سے حقوق ڈال کر اس کو چپ کرا دیں یہاں پر, اور یہ ٹھنڈی پڑ جائے یہیں پر اور یہیں رک جائے, یہ ان کی کامیابی ہوگی. کہ اگر تھوڑے سے ابتدائی حقوق دے کر شیعہ بحرینی شیعوں کو اگر وہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے, یہ ان کی کامیابی ہے. لیکن اگر شیعہ ان حقوق کو چھوڑ دیں, جمہوریت کا مطالبہ و حقوق کا مطالبہ و پارلیمان کا مطالبہ اور نوکریوں کا مطالبہ چھوڑ کر اگر وہ اپنی ہویت اور اپنی شناخت کا مطالبہ اور اپنی حیثیت کا مطالبہ شروع کر دیں اور انقلاب اسلامی و تحریک اسلامی کی طرف آ جائیں جس طرح سید مقاومت چاہتے ہیں و جس طرح رہبر معظم, اس وقت بحرین بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے, چونکہ یہ ہر قیمت پر کچھ لیں گے اور بحرین ہر قیمت پر بحرینی شیعہ اپنا بقا و دفاع کی جنگ لڑیں گے, وہ بہت خطرناک صورت ثابت ہو سکتی ہے. یہ آنے والا زمانہ بتاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کرے گا یہ زمانہ. لیکن اس بارے میں ہماری بھی ذمہ داریاں بہت اہم بنتی ہیں. کم از کم ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہ جلاد پاکستان سے بھیجنا بحرین میں ختم کریں. اس وقت شدید ترین نفرت بحرینیوں کو اتنی آلِ سعود سے نہیں ہے, اتنی امریکیوں سے نہیں ہے, اتنی آلِ خلیفہ سے نہیں ہے جتنی پاکستانیوں سے ہے. چونکہ عصمت دری ان خواتین کی پاکستانی کر رہی ہیں, قتل عام ان جوانوں کا پاکستانی کر رہی ہیں, تمام ظلم پاکستانیوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. ہم اپنی حکومت پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ یہ جلاد بھیجنا چھوڑ دیں. اور کم از کم بحرینیوں کی نگاہوں میں پاکستان ہم اتنا شرمندہ نہ ہوں کہ یہ ہماری قوم سے کچھ جلاد اٹھ کر کرائے کہ وہاں جا کر یہ حرکت انجام دے رہے ہیں. بارش